सुना होगा, मुताला किया होगा, लिहाजा बयान का मोहताज नहीं है।
از یه جمله بهتون میگم و اون این که خیال نکنیم که این آیه یه به یوز امینا تام علا بود به این اسکین هم یه این یک بار اتفاق افتاده یه همچین چیز.
ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سورہ مبارکہ دہر میں اس گھرانے کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ واقعات صرف ایک دفعہ رونما ہوا ہو، ایسا نہیں؟
نه، در شب عروسی تنها پیرهنش هم میده، مالی یک دفعه نیست که
حضرت سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم کو جو شادی کا جوڑا دیا گیا تھا وہ بھی اسی شب عروسی میں کسی کو بخش دیا،
خوب امروز چنین روزی ہے،
یہ تاریخ ایسی تاریخ ہے،
ما هم داریم راجب به معاد بحث میکنیم
اور ہماری گفتگو معاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں،
تا رسیدیم به بحث احتضار
معاد کی بحث جان کنی یا جان گندنی وہاں تک پہنچی ہے،
گفتیم قبل از رفتنمون از این عالم و جانگادنمون پرده هایی بالا می رود.
ہم نے کہہ دیا کہ اس دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے اور جان جان آفرین کے حوالہ کرنے سے پہلے کچھ پردے جو ہماری آنکھوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ ہٹ جاتے ہیں،
یک انسان وضعیت خودش مطلع می شود، دو ملائکه رو می بینه، سه انبیاء رسول مکرم اسلام و اولیاء مکرم اسلام رو شاهد
می‌شود. اون پردوں کے ہٹنے کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ اپنے آئندہ کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کیا کچھ آنے والا ہے، مرنے سے پہلے دیکھتا ہے، دوسرا یہ کہ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کو وہ دیکھ سکتا ہے دیکھتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ فرشتے جو اس موت کے عمل کے اوپر مامور ہیں انہیں دیکھ سکتا ہے۔
ہمیں این بحثایی که داریم انجام میدیم مربوط به مقتضره، تکلیف ما نسبت به مقتضر چیه؟ اون خودش یک بحث مفصلی داره.
یه بات یاد رکھیں که جو باتیں هم ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جان دینے والا انسان کی جس کو عربی میں محتضر کہتے ہیں اس محتضر کو یہ حالات پیش آتے ہیں، اما محتضر کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو ہم لوگ ہیں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اس وقت؟ یہ خود ایک مفصل بحث ہے،
از تفصیل تا آخر رو بخوای سپردن مراحلی که داریم اینا رو بحث نمی کنیم. اجمالا بهتون بگم برای همین بخشی که مربوط به ماست در وسائل شیعه قریب 700 روایت داریم و در مستدرک الوسائل بیش از 870 روایت داریم که اینا متعرض نمیشه. ما
محتضر کے حوالے سے زندوں کی ذمہ داریاں، اس حوالے سے وسائل الشیعہ میں 700 روایتیں ہیں اور مستدرک الوسائل میں 870 روایتیں پائی جاتی ہیں،
در اونجا در این
روایت ان کو ذکر نہیں کریں گے،
در این روایات را اگر مخواهیم بحث کنیم، خود بحث اون روایات شاید ولو مختصر هم باشه شاید 10-20 جلسه طول بکشه که بحث نمی کنیم.
اگر اس وادی میں ہم داخل ہو جائیں ان روایات میں تو مختصر سے مختصر بھی بحث کریں تو وہ 20 گھنٹے چاہیے، لہذا ان کو ہم چھیڑیں گے نہیں.
خب برگردیم به اصل حرف.
تو پلٹ جائیں جہاں سے بات چھوٹی تھی وہیں سے اسٹارٹ کریں.
گفتیم پرده ها بالا
بتا دیا کہ مختصر کے سامنے کچھ حجابات ہٹ جاتے ہیں سامنے سے.
هنوز نرفته از این عالم ملائکت الله رو میبینی، جان ندادی دا
ابھی دنیا میں ہے، دنیا سے جدا نہیں ہوا ہے، زندہ ہے، ملائکت اللہ کو وہ دیکھ سکتا ہے. موبائل بند کرنا
ہو گیا. ملائکت اللہ رو میبینید و ما مقدار راجع به ملائکه حرف زدیم.
اور جن ملائکہ کو یہ دیکھ سکتا ہے ان ملائکوں کے حوالے سے کچھ گفتگو ہم نے کی ہے
و بنای بر تطویل ہم نداریم
اور بات کو ہم بڑھانا بھی نہیں چاہتے ہیں،
ولی این قول رو بهتون میدم یه موقعی از بحث معاد که فارغ شدیم بنشینیم راجع به ملائکه مفصل براتون حرف بزنیم.
لیکن یه وعده کرتا ہوں کہ معاد کی بحث سے اگر ہم نکل جائیں تو فرشتوں کے حوالے سے مستقلاً ایک بحث شروع کریں.
و چون خیلی متقبل میشه،
چونکہ اب معاد کے بحث کے ذیل میں اگر فرشتوں کے بحث کو ہم چھیڑ رہے ہیں تو یہ بہت طولانی ہو جائے.
اجمالاً در جلسه بعد گفتیم که ملائکه طوایف مختلف هستن، درجات مختلف دارن، مقامات مختلف.
اجمالا اتنا بتا دیا کہ فرشتوں کے مختلف گروہ ہیں، مختلف درجے ہیں، اور مختلف درجے ہونے کے لحاظ سے مختلف کام بھی ہیں، ڈیوٹیاں بھی مختلف ہیں.
از حاملان عرش گرفته تا ملائکه‌ای که مسئول باران هست.
درجات دیکھیے، کچھ فرشتے حاملان عرش ہیں، وہاں سے درجات شروع ہو جاتے ہیں تا وہ فرشتے کے جو بارش کے قطروں کو زمین تک پہنچانے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں.
تا کرام کاتبین کے گفتے شده.
وہ کرام کاتبین وہ بھی ایک درجہ ہے.
اینها هر کسی در هر ملکی در درجه ای که هست به همون درجه هم منزلت داره، یادتون باشه. پس اونا مختلف هم.
پس فرشته یکسان نیست، منزلت الگ الگ ہیں ان کی. بس کچھ کی منزلت بہت اونچی ہے، کچھ کی درمیانی ہے، کچھ کی ان سے نیچے ہے، کچھ اسی طرح مختلف درجے ہیں اور مختلف ڈیوٹیاں.
تا رسیدیم به اینجا که ملائکه‌ای داریم که مدبر نظام کیهانی هست.
یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ عالم کون میں جو گلیکسی سسٹم ہے اس کو چلانے کی ڈیوٹی ان کی ہے، وہ مدبرین ہیں، ان کی تدبیر وہ کر رہے ہیں.
راجع به این در جلسه قبل ظاهرا مقدار مبسوطی حرف داریم
اور اس حوالے سے بھی ہم نے نسبتا تفصیل سے گفتگو کی.
یادتون هست یا نه؟
بله.
خب حالا میخواییم یه قدری راجع به خودمون حرف بزنیم.
اب آج اپنے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے.
میدونید این مجموعه ای که شما دارید 70 تریلیون سلول به هم پیوسته. 70 تریلیون سلول کار دارم.
آپ کو پتا ہے، اچھا یہ بتانا ضروری ہے اس لیے بتا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ ہر مثلا افراد انسان جو پائے جاتے ہیں ان میں 70 ٹریلین سیلز پائے جاتے ہیں.
صحیح ہے صحیح ہے ہاں
افراد
هفتاد تریلیون سلول وجود من و شما رو تشکیل داده.
تو هم و آپ ہمارا جو وجود ہے اس وجود میں 70 ٹریلین سیلز پائے جاتے ہیں.
سلول ها بیشعورن.
اچھا سوال، یہ سیلز جو ہر انسان میں پائے جاتے ہیں 70 ٹریلین سیلز، ان میں کوئی ادراک اور شعور ہے یا ادراک اور شعور نہیں ہے؟
ان سلول ها مدیر و مدبری دارن یا نه؟
یہ جتنے بھی سیلز ہیں یہ آزاد ہیں یا کسی مدبر اور مدیر قوت کے ماتحت ہیں؟
چه خبر است که این مجموعه 70 تریلیونی در تعامل با هم، در ارتباط با هم، اصناف مختلفن، انواع مختلفن و دارن در کارگاه مملکت بدن فعالیت میکنن.
سوچا ہے آپ نے کہ یہ سیلز 70 ٹریلین سیلز مختلف کاموں پہ معمول ہیں اور اس مملکت بدن کی مشینری کے اندر ان میں سے ہر سیل کی ایک ڈیوٹی ہے، وہ اسے انجام دے رہی ہے اور یہ سیلز ایک مربوط اور متعامل انداز میں کام کر رہے ہیں اور یہ مملکت وجودی ہے، بدن جو ہے قائم ہے اس کی وجہ سے.
چیئے قضیه این نحوه تعامل از کجا آمده؟
سوال یہ ہے کہ ان سیلز کو 70 ٹریلین سیلز کو مربوط کس نے بنایا؟
این مجموعه رو کی داره اداره میکنه؟
اور کون این تمام کو چلا رہا ہے؟
اینجا بخواییم حرف بزنیم براتون.
یہاں میں کچھ کہنا چاہوں گا.
لااقل به خودت که نگاه میکنی ببین چقدر خبر در درونه.
آپ کائنات کو چھوڑیں، اپنے وجود کے اندر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہے.
دانشمندان علوم طبیعی با پیشرفت علم به اسرار نهفته ای رسیدن.
سائنس سے متعلق دانشور سائنسی ترقی کے نتیجے میں انسان کے وجود کے اندر کچھ اسرار ہیں، ان اسرار تک پہنچے ہیں.
معمولا دانشمندان زیست شناس با این اسرار آشناترن.
طبیعت شناس دانشور این اسرار کو جانتے ہیں عام طور پر
که با فهم این اسرار پی به وجود یک نیروی میبریم که این نیرو داره در درون ما فرماندهی میکنه.
این اسرار سے انسان جان لیتا ہے کہ انسان کے وجود کے اندر اتنے سارے سیلز باہم مرتبط ہو کے کام کر رہے ہیں تو کوئی قوت ہے کہ وہ قوت ان سیلز کو چلا رہی ہے.
آقایی که در بین زیستشناسا خیلی معروفه به نام دکتر الکسیس کارل، شنیدید رو؟
دکتر الکسیس کارل، این کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ علوم طبیعیات کا ماہر ہے.
یک کتابی دارد به نام انسان موجود ناشناخته.
ایک کتاب اس نے لکھی ہے ڈاکٹر الیکسس کارل نے، اس کتاب کا نام ہے انسان ناشناختہ موجود.
آمده تحقیقات خودش رو راجع به انسان در این کتاب شرح داده.
اس کی تحقیق میں انسان کے حوالے سے جو اسرار و رموز اس کی سمجھ میں آئے ہیں ان کو اس کتاب میں اس نے تشریحاً بیان کیا ہے.
میگوید بافت های موجود در بدن
انسان کے بدن کے کی جو بافت ہے, بافت سلول سے, یعنی اس کی پیدائش نا سلول سے بنی ہے,
اینها دارای یک خودهوشی هستن.
این سلولز میں بیهوشی نہیں ہیں بلکہ خودهوشی ہیں, آگاهی ہے اس میں.
چه کیفیات حیاتی خود را توجیب میکنن؟
یہ وہ اپنی زندگی کی کیفیات کو توجیح کرتی ہیں.
گویی که هر جزء از بدن احتیاجات حال و آینده خود رو می داند.
ایسا لگتا ہے کہ اس بدن کے لیے آج کی ضرورت کیا ہے اور کل کے آنے والے دن میں کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے, ان کو وہ جانتے ہیں.
و بر حسب احتیاجات خودش رو تغییر میده.
ان احتیاجات کے لحاظ سے اپنے اندر یہ سیلز اپنے اندر چینجنگ لے آتی ہیں.
بعد مثال میزنه, میگه ببینید زن وقتی که حامله میشود,
پھر اس کے بعد مثال دی ہے اور مثال میں کہا ہے کہ مثلا خواتین جب حاملہ ہوتی ہیں
نزدیک وضع حمل که میرسد یک تغییرات عجیبی در او رخ میدهد.
وضع حمل کے قریب کے اوقات میں اٹومیٹکلی کچھ عجیب تغیرات اس میں رونما ہوتے ہیں.
این تغیرات از کجا میاد؟
تو یہ تغیرات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کس نے سکھا دی؟
این تبدیل از کجا میاد؟
یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟
این فرماندهی از کجا شروع میشه؟
اس تبدیلی کا حاکم کون ہے؟ آرڈر کس نے دیا؟
مگر این سلول جان دارد؟ مگر شعور دارد؟
سوال یہ کہ سل میں جان ہے, شعور ہے, ادراک ہے؟
مگر احتیاجات خود رو میفهمد؟
کیا یہ سل اپنی ضرورتوں کو سمجھ سکتے ہیں؟
مگر میداند در 10 روز دیگر چه خبر میشود؟
کیا اسے یہ پتا ہے کہ 10 دنوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟
مگر میداند در 10 روز دیگر بچه ای متولد میشود نیاز به شیر دارد؟
سلز کو پتا ہے کہ 10 دنوں کے بعد ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, اس کو دودھ کی ضرورت ہے.
قدرت شیردهی چگونه حرکت میکنن؟
کس طرح سے وہ غدود جو دودھ کو پیدا کر دیتی ہیں وہ غدود متحرک ہو گئی؟
این تغییر این تحول از کجا آمده؟
تو یه تغییر و تحول کس طرح سے پیدا ہوا ہے؟
این راجع به انسان هم نیست, در حیوان هم هست.
یه مخصوص نیه انسان سے, حیوان میں بھی.
یادتان باشد مسئله چیز دیگری است.
یاد رکھو جو کچھ نظر آ رہا ہے مسئله اس طرح نہیں ہے, حقیقت کچھ اور ہے.
به جهان حیوان هم که برید بساطی,
اگر عالم حیوانیت کو بھی دیکھو تو وہاں پر بھی ایک پورا سسٹم ہے,
یک شعور خاص حاکم ہے,
ایک مرموز شعور وہاں پر بھی حاکم ہے.
حیوانات هم نطق دارن.
یہ گونگے جانور جو ہمیں نظر آتے ہیں گونگے نہیں ہیں, بولتے بھی ہیں.
حیوانات هم تسبیح دارن.
حیوانات همین تسبیح نہیں پڑھتے ہیں, حیوانات بھی تسبیح پڑھتے ہیں.
گو بس صورت اسفل نظر فإنهو تسبو محمد ربها,
اپنے گھوڑے کے چہرے پر نہ مار, اس لیے کہ یہ تو اپنے رب کی حمد کر رہا ہے.
ان حمد رب رو کی به او داده؟
تو یہ حمد رب کیا ہے, کس نے اسے سکھایا؟
بعضی ها خیال کردن این تسبیح تسبیح تکوینی ہے. نه,
بعضی مفسرین نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس تسبیح سے مقصود یہ ہے کہ وہ تکویناً جو خدا کی اطاعت میں ہے, یہی اس کی تسبیح.
ما که تسبیح تکوینی رو میفهمیم, این ولکن لا تسبحون تسبیح هم این معنیش اینه که نمیفهمیم ما.
یہ بہت دقیق نقطہ ہے, غور کریں جواب ہے ان کا. قرآن نے کہا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے ہو. اگر تسبیح سے مقصود اطاعت تکویری ہے اسے تو ہم سمجھتے ہیں. قرآن کہہ رہا نہیں سمجھتے ہو, اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعا وہ تسبیح کر رہے ہیں.
بگذاریم وارد اونجا نشیم. چه بساطیه؟ کی داره تدمیر میکنه؟
تو کیا ہے معاملہ؟ کون ان کو چلا رہا ہے؟
بابا اونا نطق دارن. قالت نملتون
جانور
نسبت قول به نمله داده میشه.
جانور بولتے ہیں اور قرآن میں ہے کہ ایک چونٹے نے بولا قالت نملتون. کون کہہ رہا ہے؟ خدا. خدا نے قول کی نسبت چونٹے کی طرف دی ہے.
اون پرنده گو احب تو به ایمالم تو حب ای خبرا من احاطه دارم شما نداری.
حضرت سلیمان کے پاس آ کر حضور نے کہا کہ میں میرے اطلاعات اتنے زیادہ ہیں کہ جو تم نے رکھتے ہو. یعنی کسی ملک کے بارے میں میرے پاس وہ خبریں ہیں جن سے آپ بے خبر ہیں.
شما ببینید این پرندگان که دارن پرواز میکنن و منطقه رو طی میکنن 5000 کیلومتر 8000 کیلومتر راه رو میرن هیچ خطا نمیکنن. چیه؟
یہ پرندوں کو دیکھا جو موسم کے تبدیلی کے ساتھ پر یعنی اپنی جگہ کو چینج کرتے ہیں. 5000 کیلومتر 7000 کیلومتر یہ سفر کرتے گھومنے ہی ہوتے ہیں اپنی منزل کو پہنچتے ہیں.
بگذاریم این حرفا رو نزنیم, باید فقط اون رو مطالعه کرد. اونا باید مطالعه کرد. خدا شناس بشیم.
اس کو مطالعہ کرنا چاہیے, صرف یہ ایسے لیکچر میں بتانا کافی نہیں ہے. مطالعہ کریں گے, قریب سے انہیں دیکھیں گے تو خدا شناسی تک پہنچیں گے.
ہر بیاسی به خودمون ببینید راجع به خودمون حرف میده. این یه دونه سلول چه خطر بکنم
در اون کتاب
الان داریم میگیم خواهیم دراشه بریم به همون کتاب
که انسان که ایک سل میں کیا کچھ ہے. ایک سل میں
شما ببینید یک جا بریده میشه, درسته؟
انسان که بدن میں
خون ریزی میکنه,
کبھی بریدگی پیدا ہوتی ہے, اس سے خون بہتا ہے.
بدن خون از دست داده,
خون نکلتا ہے تو بدن میں خون کی کمی ہوتی ہے.
باید پلاسما تکمیل بشه.
خب پلاسما کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے.
اول تشنگی دست میده.
ابھی دیکھیے خون نکل گیا, بدن کو ضرورت ہے تو پلاسما کس طرح وجود میں آئے.
این دستور تشنگی میں چی داده؟
تو فوراً تشنگی کا احساس بڑھ جاتا ہے.
چرا من تشنه میشم؟
اچھا اس تشنگی کی ضرورت ہے. ہاں اس وقت تشنگی کا احساس ہو تاکہ آپ پانی پیئیں اور اس کا تدارک ہو سکے. تو یہ تشنگی کس نے سکھائی؟
آب بخورم فوراً جذب بشه, پلاسما تولید بشه و بیاد برای محافظت.
میں پانی پیوں پیاس لگے تاکہ میں پانی پیوں, اور پانی پیوں تو پلاسما وجود میں آئے تاکہ اس جگہ جہاں سے خون بہا ہے اس کا تدارک ہو سکے.
بعد میگه تا شما خون رو میخورید آب رو میخورید یه فعالیتی به وجود میاد.
اب پانی پیتے ہیں تو ایک تبدیلی رونما ہوتا ہے.
بلبل های خونی ذخیره شده به حرکت در میان.
انسان کے بدن کے اندر کچھ بینک ہے گلوبولز کا, وہ حرکت میں آ جاتے ہیں.
اگر ذخیره شده ها اگر کم اومدن مغز و استخوان شروع میکنه به گلوبولز ساختن. بله
اگر وہ گلوبولز کم ہو گئے تو آپ کی ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ ایجاد کرنا شروع کرتا ہے.
گلوبولز چی داره این رو اداره میکنه؟
اس تمام سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟
شما میدونید خب مثلا قند خون رو, این رو براتون بگم این بهتری قدی واضح تره. از قند خون رو
شوگر کے حوالے سے آپ غور کریں. خون میں جو شوگر
ماه رمضان شما روزه میگیرید ساعت 10 برس نمیشی.
ماه رمضان میں روزہ رکھتے ہیں 10 بجے بھوک لگی
11 گرسنگی بیشتر میشه.
ظاهره گنده گذارنه که بعد بھوک به اضافه ہوگا.
این گرسنگی چیه؟ این فن فن من نیست و من دارم فضولی میکنم.
بھوک لگنا کیا ہے؟
این دستور مغز به معده که بدن نیاز به قند داره.
یه بھوک، بھوک کیا ہے؟ کہہ رہے کہ یہ بھوک حقیقت میں مغز کا معدے کو آرڈر دینا ہے کہ تمہیں غذا کی ضرورت ہے.
خبردار، قند خون رو افت میکنے.
یہ آرڈر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خبردار، تمہارے خون کے اندر جو قند ہے وہ کم ہو رہا ہے.
پس برو برای تدارکش،
اس قند خون کی تأمین کے لیے تلاش کرو.
گرسنگی رخ میده. میشه ساعت 12:01-02 میبینید گرسنگی تمام شد.
12:01 بج گئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بھوک ختم ہو گئی.
درست؟ تمام شد. چیه؟
کیوں ایسا ہوا؟
گفتن اون وقتی که قند خون از 50 پایین تر میاد کمای قندی رخ میده.
قند خون 50 سے نیچے آ جائے تو قند میں کوما کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. قند میں تو شوگر بنا.
اینجا دیگه مغز کاری به معده نداره، میگه از تو قطع امید کردم.
جب کوما کی حالت میں وہ شوگر یا قند چلا جائے تو اب دماغ معدے کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ اب غذا حاصل کرو، در مجبور کرنا چھوڑ دی.
در تحال ما قندهای زباله ای موجوده.
اچھا،
از اسم شروع داره چربی های پس مانده.
اب ایک انسان کے معدے سے متصل ایک خون کا ایک لوتڑا ہو تو اس کا ایک خاص نام ہے، یعنی فارسی میں تحال کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. تلی، جی جی تلی. اس تلی میں اضافی اور غیر ایکٹیو
چربی های
قند موجود ہے.
او فعال میشه، چربی ها مبدل به قند میشه، قند وارد خون میشه، شما سرحال میرید.
تو وہ غیر ایکٹیو قند متحرک ہوتا ہے اور وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ جو آپ کی ضرورت تھی وہ برطرف ہو جاتی ہے.
یہ پیوستگی است.
تو یہ سسٹم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہے، ایک پیوستہ سسٹم.
از وضع حمل زنها گرفته تا خون ریزی تا میرسید به اینجا مسئله قند، همه حرکت های ما همینه.
تین مثالیں تو آپ کے حضور میں آ گئی، وضع حمل کی مثال، قند کی مثال، ان تینوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سسٹم ہے.
این دانشمند میگه ما این همبستگی رو خوب میفهمیم.
یه دانشمند دکتر الکس کارت یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ اس نظام کے اندر، اس بدن کے اندر ایک سسٹم اور نظام ہے جو همبستہ ہے،
ولی رمز این همبستگی را، پیوستگی را نمیتونیم بفهمیم.
ہے تو صحیح ایک ہمبستگی اور ایک سسٹم، لیکن اس کا راز کیا ہے، اس سسٹم کو کون چلا رہا ہے، ہم نہیں سمجھتے.
مکتب احاطی اسلام،
اسلام کے مکتب میں، اسلام کا مکتب بھی ایسا مکتب ہے کہ جو تمام چیزوں کے اوپر احاطہ رکھتا ہے، کوئی بات اس سے باہر نہیں ہے.
انسان را جزئی از این مجموعه کیهانی میداند.
اسلام کے مکتب میں اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اس مجموعه گلیکسیز کا ایک حصہ انسان ہے.
و این انسان موجود در نظام کیهانی یہ حسابدار را اینچنین داره اداره میکنه.
سو اس کهکشان کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں انسان بھی ایک حصہ. کل کہکشان کا سسٹم فرشتے چلا رہے ہیں، مدیریت کر رہے ہیں، تو وہی انہی فرشتوں کی ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ اس بدن انسان کو تدبیر سے چلائیں.
از کہکشان ها تا خوراک تا سلول،
کہکشانوں سے لے کے نظام شمسی تک، وہاں سے آ کر سلول یعنی سیلز تک، یہ پورا سسٹم، یہ پورا نظام،
چه در وجود من و تو 70 تریلیون.
اچھا سیلز ایک بار پھر بتا رہے ہیں کہ 70 تریلیون سیلز انسان کے بدن میں ہیں.
همه اینها در فرماندهی عده‌ای از ملائکه هستن به نام فالمدبرات امرا.
یه سب که سب تحت امر ملائکه هستن که جن کا جن کی طرف اشارہ قرآن مجید میں فالمدبرات امرا میں
حالا
فالمدبرات امرا
دارن تدبیر میکنن.
اون فرشتوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تدبیر کرے.
اگر نمیدانی از کجاست مراجعه کن به قرآن ببین چه زیبا حرف میزنه.
اچھا آپ کی مثلا ڈاکٹر کارل ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے جائے قرآن کو دیکھے. راز اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ راز کیا ہے کون چلا رہا ہے جاؤ قرآن دیکھو.
چند تا نکته دقیق در اینجا هست.
یهان کچ باریک نکته هست
و اون اینکه سلول های بدن انواع و اقسام مختلف دارن.
انسان کے بدن میں جو سیلز ہیں ان کے کچھ اقسام ہیں.
سلولی که در چشمه با سلولی که در گوشه فرق داره. اون کارش چیزی اون سلولی که در مغزه با سلولی که این طرف مغزه فرق داره. سلولی که در پوست هست با سلولی که در استخوان هست فرق داره. بساطیه
اعضای بدن الگ الگ هی نه آنکھ الگ هی کان الگ هی ہاتھ الگ هی کھال الگ هی ہڈی الگ هی دماغ الگ هی. تو جس طرح سے اعضا الگ ہیں انہی کے حساب سے ان اعضا کو تشکیل دینے والے جو سیلز ہیں وہ بھی الگ ہیں.
و ہر نوع از سلول ها وظیفه خاصی دارن تداخل نمی کنن.
آنکھوں کے جو سیلز ہیں ان کی ڈیوٹی کچھ اور ہے. کانوں کے جو سیلز ہیں ان کی ڈیوٹی کچھ اور ہے. ان کی ڈیوٹی میں یہ مداخلت نہیں کرتے ہیں اور کانوں کی ڈیوٹی میں آنکھوں کے سیلز مداخلت نہیں کرتے ہیں. اپنے اپنے کام.
دقیق هر سلولی داره وظیفه خودش رو انجام میده.
بالکل باریکی که ساعت.
پس انواع مختلف وظایف مختلف عدم مداخله.
پس پتا چلے کہ سیلز کے مختلف انواع ہیں اور ان مختلف انواع کے جو سیلز ہیں ان میں سے ہر نوع کے ایک مخصوص ڈیوٹی ہے اور اس ڈیوٹی میں دوسرے نوع کے سیلز مداخلت نہیں کرتے ہیں.
مثل مہان
ہماری طرح نہیں کہ ہمیں دوسرے کے کاموں میں دخل انداز کرتے ہیں.
تک تک وجود سلول های وجودی ما فضول نیستن ما فضولی.
انسان ہمارے وجود کے اندر جو سیلز ہیں ان سیلز میں سے ہر سیل وہ کام کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے.
ان انواع
ہماری طرح نہیں ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے انہیں بھی دخل اندازی دے دیں اور جو کرنا چاہیے انہیں چھوڑ دیں.
انواع مختلف دقیقه در ظریفه دوم انواع مختلف سلول ها از یک سلول به وجود آمدن به نام سلول نسل یا به عبارت دقیقه سلول بنیادی.
یه مختلف نوع که سل ایک سل سے وجود مائی اور اس سل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی سل یا نسل سل جس سے یہ نسل وجود میں آئی ہے نام آپ رکھ سکتے ہیں.
بشر توش مونده که چگونه می شود سلول های مختلف از یک سلول به وجود بیاد.
ابھی بشر کی آخر میں یہ نہیں آئی ہے کہ کس طرح سے مختلف ڈیوٹیاں انجام دینے والے سیلز ایک سیل سے وجود میں آئی ہے.
نکته سوم این که این سلول های مختلف این همبستگی رو از کجا پیدا می کنن؟
تیسرا نقطه که جس پر غور کرنا چاہیے اور سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو مختلف سیلز ہیں ان کے درمیان ایک تعامل اور ایک خاص ارتباط ہے. خاص ارتباط ہے مرموز ارتباط. یہ ارتباط کس نے ایجاد کیا؟
و هیچ وقت حواسشون از دست نمیدن.
اور جس نوع کے سیلز ہیں उस नाव के अंदर जो खासियत है उस खासियत को वो कभी भी गुम नहीं करते हैं। आंखों का सिर्फ अपना काम करते हैं, कानों के सिर्फ अपना काम, उस खासियत के साथ
हर सेलुलि रो के दर आजमाइश का बेतुनन निगाह दारन के मिकोनन निगाह मिलोरन।
लेबोरेटरी में इन सेल्स को रोका जा सकता है और जब रोकेंगे
उन वक्ति के रोश्त मिदन केश मिदन केश मिदन همون سلول تکثیر پیدا میکنه
اس کو دیکھیں لیبارٹری میں اسے روک کر اسے بڑھاتے ہیں یعنی اس کی نسل میں اضافہ کرتے ہیں جب نسل میں اضافہ کرتے ہیں تو وہی سیل وجود میں آتا ہے جس کو اس نے روکا تھا ایک لیبارٹری میں روکا تھا کوئی اور چیز نہیں بنتی ہے وہی بنتی ہے
گفتم این سلول های پوست رو که در بیرون بدن کش دادن روش دادن تکثیر کردن اون وقتی که زیر میکروسکوپ میبینم میبینم مثل موزایی فورا کنار هم قرار میگیرن فورا
کہتے کھال کے سیل کو نکال کر لیبارٹری میں رکھ کے اس کو رشد دے دیا گیا اس کو بڑھا دیا گیا تو وہ جو عدسہ ہے جس کے نیچے وہ دیکھ رہے ہیں مایکروسکوپ اس مایکروسکوپ کے نیچے جب دیکھتے ہیں تو بالکل موزائف کی طرح سے مرتب ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یہ سب
فورا مشغول کار خودش میشه
یعنی اپنی ڈیوٹی جو ان کی ہے وہ انجام دیتے ہیں
گلمول های سفید سے میکنن گلمول های قرمز سے میکنن تا آخر
اور خون کے اندر جو وائٹ سیلز ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے ریڈ سیلز ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے وہ اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں
مہانے میتونیم بفهم دانشمندان هم نتونستن پی ببرن چه خبره
ہم عام لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آتی ہے دانشوروں کی سمجھ میں بھی وہ اسرار و رموز سمجھ میں نہیں آتے ہیں
وقت فرعون ایک سوال کرده از جناب هارون و موسی موسی یک جواب داده اون جواب جواب همه اینا
فرعون نے ایک سوال کیا ہے جناب هارون اور موسی سے اس سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا فرمان ان تمام کے لئے جواب ہے
فمن ربکما یا موسیٰ
فرعون نے پوچھا اگر میں نہیں تو پھر تمہارا رب کون ہے
قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا یک سلول هم مخلوق ہے ہدایت بهش داده
حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا اور پھر جس کو بھی خلق کیا اس کو ہدایت بھی دی سیلز بھی تو مخلوق ہیں نا ان مخلوق کو ہدایت اس نے دی
ان مسئلے ہدایت رو چه موجود عاقل دراکی داره میده کی داره اداره میکنه در درون من و تو چیز که داره
اداره
میکنه
اچھا اس مخلوق کو کس یعنی سیل کو کس نے درک عطا کی کس نے ہدایت بخشی جو ہمارے اس وجود کے اندر باقاعدگی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے یہ شعور کس نے عطا کی
ملائکت اللہ
یہ خدا نے عطا کیا ہے بے وسیلہ یہ فرشتے ملائکت اللہ کے
در فالمدبرات امرا اگر آدم بخواد حرف بزن اینجا قوغاییه بابا
اس وادی میں کود کے اگر غور کر کے بات کرنا چاہیں تو ایک عالم ہے یہ خود
اینجا خیلی حرفه من این حرف رو جام یک مسئله موازنه بین موالید در عالم
دنیا میں رونما ہونے والے امور ان کے درمیان ایک مقایسہ و موازنہ
تھا نوالی مولتا
بھئی آن رونما ہونے
والے
آن نہ ہے
پیدا شد فرض کنید بین گام ها گوسفند ها الاغ ها نمیدونم و و تا برسید به انسان ها
کتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں عالم وجود میں آتی ہیں مختلف قسم کے حیوانات گائے بھینس اونٹ گھوڑے کتے تا انسان تک ان میں ایک غور اور ایک موازنہ کر دو
شما الان به داری تو دنیا بینید بین بین دختر و پسر موازنه هست.
آج کی دنیا لڑکے لڑکی میں موازنہ کرتے ہیں.
البته چینی هم دارن این موازنه رو به هم میزنن، چون وقتی میرن نمیدونم چه اندوسکوپی میکنن نه دختره سختش میکنن، اینا دارن موازنه رو به هم، اما ملائکت الله دارن موازنه ایجاد میکنن. دارن
موازنه هم که ایجاد بودن؟
بله.
حیوانات میں بھی مثلا بھینسوں کی نسل میں، گھوڑوں کی نسل میں، پرندوں کی نسل میں، مختلف جانوروں کی نسل میں ایک توازن ہے. جتنے نر ہیں اتنے مادہ ہیں. البتہ ہم انسانوں نے کبھی کبھی گڑبڑ کر دیا. مثلا چین میں کہتے ہیں کہ جب پتہ چلا لیتے ہیں کہ بچی ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں، بچے کو رکھ دیتے ہیں تو موازنہ ٹوٹ جاتا ہے. فرشتے ایسا نہیں کرتے، وہ ایک معادنت کے ساتھ پیدائش کرتے.
سوال این است کہ بابا چی شده که این موازنه به هم نمی خوره؟
یہ تعداد میں برابری اور اتنے نر پیدا ہونا جتنے کی مادہ ہیں، یہ تناسب کس نے پیدا کیا؟
چیز که داره اینجا تدبیر میکنه؟
کوئی تو ہے نا مدبر. مدبر نہ ہو تو یہ کام ایسے تھوڑی رونما ہوگا. ایک کروڑ نر ہونے چاہیے، مثلا 10 مادے ہونے چاہیے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے.
یک کروموزوم کم بشود میشه پسر، یک کروموزوم اضافه بشود میشه دختر، چه خبره؟ چیه؟
وہ نطفے میں کروموزوم اگر بڑھ جائے تو مثلا بچی ہوتی ہے، اور اگر کروموزوم کی کمی ہو جائے تو وہ بچہ ہو جاتا ہے.
چی کم و زیادہ میکنه؟
تو یہ کلی طور پر نسل انسان میں اگر دیکھیں یا نسل گھوڑے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کروموزوم کے توازن کو کس نے برقرار رکھا؟
چی تقسیم داره؟
کون یہ کاموں کو انجام دیتا ہے؟
فالمقسمات امرا.
کیا بات،
فالمقسمات امرا.
اور وہ بھی فرشتے انجام دے رہے ہیں. ان کو قرآن نے کہا ہے کہ مقسمات امر، امور کو تقسیم برابری کے بنیاد پر تقسیم کرنے والے فرشتے.
مادہ ایک طرف، نر ایک طرف، موازنہ بین ہر دو.
نر و مادہ میں موازنہ ایجاد کرنا ان کا کام.
و لذا شما برید در روایاتی که مربوط است به، فرض کنید کسی آمده سراغ حضرت آقا پسر میخوام دختر میخوام، چه میدونم این سوالات تو روایات هست، بعد میگم تو صلاح تو بهتر میدونی یا خدا؟ میگه خدا، میگه اون پسر میده. اون عجیبه، اون تا خدا هم که میپذره به دست ملائکت ها.
بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے کہ معصومین سے سوال کیا کہ ہمیں بچہ چاہیے، جواب دیا کہ آپ اپنی مصلحت کو آپ بہتر جانتے ہیں یا تمہارا خالق؟ کہا خالق. کہا بس پھر اس کی مصلحت کے مطابق
چلو.
خالق ان امور کو انجام دیتا ہے اس کے اوپر جو ڈیوٹی پر مقرر فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے.
ولی یادتان باشد ان اقدامات با مزن اذن از ولی.
یہ یاد رکھیں، چاہے مدبرات امر کے کام ہو یا مقسمات کا کام ہو، وہ سب جو خدا کی طرف سے کائنات کے لیے ریپرزنٹیٹیو ہے جسے ولی کہا جاتا ہے، اس کی اجازت سے ہوتے ہیں.
اللہ
العظم،
چه خبر ہے؟
صلوات
راجب ملائکه حرف داشتیم، اینا کاره اونهاست.
فکر جمله اتنا بتا دیا که یه کام فرشتوں کا ہے.
من این بحث رو دیگه امروز دارم جمع و جورش میکنم، بیشتر از این دنبال نمی کنم که از معال میمونیم.
میں فرشتوں کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کو یہی پر روک دیتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے کہ ہم معاد کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں نہ فرشتوں کے بارے میں. اگر اس بحث کو بڑھا دیں تو پھر معاد کی بحث رہ جائے گی.
بریم سر بحث خود. از جمله اموری که در اسلام به ملائکه محول شده و اون کار منتسب به ملائکه است، مسئله قبض روحه.
فرشته جو کام انجام دیتے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسانوں کی روح کو قبض کرنا، روح کو اٹھا لینا،
یہ کیا کارای ملائکه ہے؟
فرشتوں کی ایک خاص صنف ہے، وہ صنف یہ کام انجام دیتی ہے
کہ فرشته مرد جناب عزرائیل، همان که خیلی زیبا هم هست برای بعضی ها.
فرشته مرد حضرت عزرائیل و اس کے همکار ہیں
و اعوانش، اینا مأمور قبض روح هم.
تو حضرت عزرائیل و اس کے همکار، ان کی ڈیوٹی ہے قبض روح کرنا.
در این زمینه آیات زیاد، روایات که الا ماشاءالله.
اس حوالے سے بھی اگر آپ قرآن اور حدیث میں تلاش کریں گے تو بہت زیادہ آیتیں ملیں گی، اور حدیثیں تو بہت ہی زیادہ ملیں گی.
اگر کسی بخواد مراجعه کنه از جلد ششم بهار تا جلد شاید چهاردهم اونجا مراجعه کنه، بله مباحث متعدد، بوقای چند جلد کتاب.
بهار رنوار میں چھٹی جلد سے چودھویں جلد تک اس حوالے سے روایات
راجب مجموعی ہے،
یعنی ان جلدوں میں مجموعاً جو ہے وہ اس حوالے سے روایات ملے گی.
ببین قوقائی ہے، خوب پس اونا را انشاءاللہ متعرض فل جملہ خواهیم شد، چون کار بیشتر
فل جملہ روایات کو ہم ذکر کریں گے. مختصر
مقدمتا باید عرض کنم که مرگ و حیات دو تا پدیده هستن که مخلوق حضرت حق هستن. مالک واقعیشون خدا هست.
مخصمتاً آپ کو بتا دوں، جس طرح سے زندگی ایک حادثہ ہے اور مخلوق ہے، مخلوق خدا ہے، خدا نے زندگی کو خلق کیا ہے، اسی طرح موت بھی ایک حادثہ ہے اور مخلوق ہے، خدا نے اسے خلق کیا ہے.
طبیعت بی جان رو جان میدهد،
وہ بے جان طبیعت میں جان ایجاد کرتا ہے.
مواد مردہ را حیات می بخشد،
مردہ میٹر کو زندگی عطا کرتا ہے.
و زندہ را می میراند،
اور زندہ کو مار دیتا ہے.
لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر.
سماوات اور عرض کی حکومت اس کے پاس ہے، وہ احیاء کرتا ہے اور وہ امادہ کرتا ہے، زندگی وہ بخشتا ہے، زندگی وہ لیتا ہے.
پس اصل احیاء، اصل اماتہ مال خدا. چرا؟ چون مالک حقیقی.
پس یہ احیاء اور امادہ، زندگی دینا اور لینا، خدا کا کام ہے، اس لیے کہ وہ مالک حقیقی ہے.
یادتون باشه اینا، عزرائیل و اعوانش مأمورند.
مارنا خدا کا کام ہے، زندگی دینا خدا کا کام ہے. عزرائیل پھر کیا ہے؟ عزرائیل اس کی طرف سے اس ڈیوٹی پہ گماشتا ہے، وہ یہ کام انجام دے گا، اس کے ذریعے سے ہوگا.
و در قبض روح اصالت ندارم، خدا اصلی.
لہذا قبض روح میں اصل عمل خدا کا ہے، وہ مالک ہے، وہ یہ کام انجام دے رہا ہے اس کے ذریعے سے.
ولی از طرف خدا به اینا محول شده،
خدا نے ان کے حوالے کیا کہ یہ کام تم کر لو،
اماتہ کنید، احیاء کنید،
زندگی بخشو، زندگی لے لو. فرشتوں کو حوالہ کیا ہے.
درست ہے یا نا؟ درست ہے یا نا؟ اونا ببینید این فرشته ای که شاگرد انسان کامله، این چنین
سوچنا کا مقام یہ ہے یہ فرشتے جن کی ڈیوٹی یہ ہے, یہ انسان کامل کے شاگرد ہیں.
ولی احسانت مال خدا,
اور یہ فرشتے جو انجام دیتے ہیں اس عمل میں اصل فاعل خدا ہے.
چرا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها,
انفس کی موت کے وقت خدا ان نفوس کو پورا اٹھا لیتا ہے.
قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون.
ایک اور آیت میں ہے کہ
ملک الموت کہ اسنان اندر ہے جب خدا بھی
تم کو پورا پورا اٹھا لیتا ہے وہ فرشتہ کہ جس کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے, پھر تمہیں اٹھانے کے بعد تمہیں لوٹایا جاتا ہے تمہارے رب کی.
آیے سکم حتی اذا جا احدکم الموت توفت و رسول.
تیسری آیت میں وفات کی نسبت خدا کی طرف نہیں ہے, وفات کی نسبت ملک الموت کی طرف نہیں ہے, وفات کی نسبت رسول کی طرف ہے. لفظ رسول استعمال ہوا ہے.
یہ آیان بکنم بلکی کیف کنید الذین یتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون.
ایک آیت جو ہے آپ کے سرور میں اضافے کے لیے میں پڑھ لیتا ہوں. وہ آیت یہ ہے کہ وہ فرشتے جو آپ کو طیب حالت میں اٹھا لیتے ہیں, خدا کرے کہ طیب ہوں تو طیب حالت میں اٹھا لیا.
جا مقام بتون حرف بزن پس سه تا اسناد اینجا درست شد.
اچھا جو طیب حالت میں اٹھانے کی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی. فی الحال آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تین طرح کی نسبتیں ہیں.
اسناد نازع قبض به خود خدا,
توفا کی نسبت خدا کی طرف,
اسناد نذر و قبض بذاریم
توفا کی نسبت اسرائیل کی طرف,
اسناد قبض و نزع به اعوان اسرائیل
که نزع روح نزع جان اور قبض روح کی نسبت اعوان اسرائیل کی طرف, یعنی اسرائیل کے مددگاروں کی طرف.
چطور اینجا رو میایم به شکلی توجیح میکنیم اما در بحث شفاعت میمونیم؟
یہ ابھی سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو شفاعت کے منکر ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر قبض روح کی نسبت خدا کی طرف دیے بغیر آپ عزرائیل کی طرف دے سکتے ہیں اور اعوان عزرائیل کی طرف دیتے ہیں کوئی شرک لازم نہیں آتا ہے, اور بحث شفاعت میں پہنچتے تو سارے شرک نظر آتا ہے.
در حالی کہ شفاعت از آن کسی است کہ معلم عزرائیل ہے.
در حالی کہ شفاعت کی نسبت ہم اس کی طرف دے رہے ہیں جو ان فرشتوں کا بھی معلم ہے.
ان ملائکہ دارن وساطت میکنن, ان وساطت رو قبول داریم, اما به توسل که میرسیم مشکل پیدا میکنیم.
فرشتوں کی وساطت کو تو آپ قبول کرتے ہیں, جو معلم فرشتہ ہے اس کی وساطت کو آپ قبول نہیں
کرتے. نکنے ما با
کیا فرق پڑتا ہے, یہ بھی وساطت ہے وہ بھی وساطت ہے.
نکنے چه ما با معلم ملائکه مشکل داشته باشیم؟
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معلم ملائکه کی نسبت کو ما تمہارے دل میں کوئی بیماری ہو.
در صدر اسلام این بیماری بوده,
صدر اسلام میں یہ بیماری نظر آتی تھی کہ انسان کامل کی نسبت بعض کے دلوں میں صدر اسلام میں ملائکہ کی نسبت بیماری تھی.
مونده بودم توش بابا سه تا اسناد, یه دب خدا, یه دب اسرائیل, یه دب اعوان. او سه تا اسناد یعنی چه؟ تناقض نیست؟
آغاز میں صدر اسلام میں جب آیات کو پڑھتے تھے کہ ایک جگہ پر موت کی نسبت خدا کی طرف ہے, دوسری جگہ پر موت کی نسبت حضرت اسرائیل کی طرف ہے, اور تیسری جگہ پر موت کی نسبت نہ خدا نہ حضرت اسرائیل بلکہ رسول, رسول یعنی آوان اسرائیل,
مستشکل زندگی خدمت علی آمد.
ایسا ہی ایک اشکال ہے کہ ایک زندیق آگئے حضرت علی کے,
مستشکل زندیق
یعنی عنایت, یعنی زندیق مستشکل اشکال کرنے والا آگئے
آمد رجال تناقض ہے.
کہا قرآن میں تناقض نہیں ہے, علی میں نے تناقض دیکھ لیا, قرآن میں تناقض ہے.
خدا ستایر
کہا, کہاں تناقض ہے؟ اس نے یہ آیت پڑھ لی, یہ تینوں آیتیں پڑھ لی. اگر خدا جان لیتا ہے تو فرشتوں کو نہیں لینا چاہیے, فرشتے جان لیتے ہیں تو خدا کو نہیں لینا چاہیے. اگر وہ دونوں جان لیتے ہیں پھر وہ آوان ہے اسرائیل, ان کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے.
تو انجا امیر انہوں نے جواب دیا, جواب مولا رو کچھ بولی طرف نہ میں جواب دار
تو اس مستشکل کے جواب میں حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے یہ قاعدہ ہے, کام آئے گا زندگی میں, اسے یاد رکھو.
آقا اسناد میں خود اسناد میں حضرت ہے اول حضرت فرمود فهوه تبارک و تعالی اجل و اعظم من ان یتولا ذالک بنفسه. بابا این حیوانای درنده سبایی که دارن آدم کشی میکنن مثل بوش, این قابلیت نداره خدا بیاد جانشو بگیره. که
خداوند متعال اجل و اعظم ہے اس سے کہ انسانی شکل میں پائے جانے والے یہ درندے جب مر جائیں تو ان کی روح لینے کے لیے خدا مثلا آئے, خدا ان کی روح لے لے.
ابی جہل خدا وہ عروشو بگیرے, خدا عجب اعظم ہے
یا ابو جہل کی جان لینے کے لیے خدا آئے گا.
و فعل رسولی و ملائکتی فعلو بفهم خوب کچھ کنی اینا رو
دیکھیں. کہا کہ سوچو اور سمجھو کہ خدا کے گماشتوں کا کام خدا کا کام شمار ہوگا.
لَأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ
اس لیے کہ وہ فرشتے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں, وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو امر ہوتا ہے.
یکی از مراتب بزرگوار مرحوم در این کتاب مکاسبشون دیدم یه حرف قشنگی داشتن.
ہمارے مرحوم مراجع میں سے ایک بزرگوار مرجع کی کتاب مقاصد کے اوپر حاشیہ ہے, اس میں میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت بات کی ہے
مرحوم آیت اللہ ابن ضیاءالدین تبریزی.
مرحوم آیت اللہ حاجی مرزا جواد تبریزی
ایشون از مبرزین شاگردان رسول اللہ خویی
ہے. یہ حضرت آیت اللہ خویی کے برجستہ شاگردوں میں سے شیخ جواد تبریزی.
اون میگه آیه اولی الامر و اطاعت موجود در آیه اولی الامر فقیه مجتهد مثل امام رو میگه.
آیه اولی الامر پر آپ غور کریں تو فقیه مجتهد کی اطاعت بھی اسی طرح واجب قرار دیتی ہے جس طرح سے معصوم کی اطاعت واجب ہے. انہوں نے
بعد استدلالش همینه, اطاعت از معصوم منصوب من قبلهم اطاعت الله.
کیا بات ہے, پھر استدلال ان آیات سے کیا ہے کہ حضرت عزرائیل بھی ڈائریکٹ جان نہیں لیتے ہیں, عزرائیل کے نمائندے جان لیتے ہیں, اور وہ جان لینا عزرائیل کا جان لینا بھی شمار ہوتا ہے, خدا کا جان لینا بھی شمار ہوتا ہے. اگر معصومین کسی کو اپنی جگہ پہ منصب پہ رکھیں تو ان کی اطاعت معصومین کی اطاعت بھی ہوگی, رسول کی اطاعت بھی ہوگی, خدا کی اطاعت.
یعنی تو کہ اطاعت نہیں کری از معصوم اطاعت
نہیں. اگر ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو یہ پلٹتی ہے معصومین کی اطاعت نہ کرنے کی.
ان ہر بات میں زوال ہو, تو کہ رد نہیں کری داری معصوم رد نہیں کری ولی نمی فهمی
کہ تم مرجع کو رد نہیں کر رہے ہو بلکہ معصومین کو رد کر رہے ہیں.
فلذا میشه اراد و علیهم کراد علینا.
اسی لیے معصومین نے فرمایا ہے کہ ان کو ٹھکرا دینے والا ایسا ہے کہ جیسے مجھے ٹھکرا دیا.
لَأَمْلَأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْلَمُونَ يعملون فاستفى جل ذكره من الملائكة رسلا وسفرة بينه وبين خلقه وهم الذين قال الله فيهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
حضرت امیر کے جواب کی طرف پلٹ گئے نا تو حضرت امیر نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے جان لیتے ہیں یہ بے حکم خدا لیتے ہیں اور قرآن میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ فرشتوں کو اور کچھ انسانوں کو خدا نے چنا ہے اپنے کاموں کے لیے کہ وہ اس کے کام کریں.
اینجا پس اینا سفراء الهی ہیں نمایندگان خدای ہیں برای این کار.
پس یہ فرشتے نمایندگان خدا ہیں اور وہ خدا کی نمائندگی میں ان کاموں کو انجام دیتے ہیں.
اینجا خوب گوش کنید. فمن کان من اهل الطاعه تولد قبل روحه ملائكه الرحمه.
اگر کسی کے جان لینے کا عمل خدا کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے انجام دیں.
فمن کان من اهل المعصيه تولد قبل روحه ملائكه النقمه. این خیلی هم جالبه چون ملائکه مؤنث مجازیه اونجا تولد آورده اینجا تولد آورده خب اشاره کنه به هر جهت. جو نمیخواد بگیرید
من نمیگم ولی فقط اون مطلب را برسونم که جو مؤمنین مر جاتے ہیں دنیا سے تو ملائکه رحمت ان کی جان کو لے لیتے ہیں اور اگر اہل معصیت دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ملائکہ یہ نقمت جان کو لے لیتے ہیں. تو خدا کے فرشتے بھی دو طرح کے ہوئے ملائکہ رحمت ملائکہ نقمت. وہ جب آتے تو رحمت بن کے آتے ہیں اور یہ آتے ہیں تو نقمت بن کے آتے ہیں.
پس ملائک جناب اسرائیل دو تا جریان ملائکت الرحمت و ملائکت النقمت یادتون باشه.
جناب عزرائیل سربراہی فرما رہے ہیں دو گروہوں کے ملائکہ رحمت اور ملائکہ نعمت کے.
وَلِ مَلِكُ الْمَوْتِ اَعْوَانٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ وَالنَّقْمَةِ.
یہ بھی روایت میں آگئی کہ ملک الموت کے لیے اعوان ہیں مددگار ہیں کچھ مددگار ملائکہ رحمت کے طور پر اور کچھ مددگار ملائکہ نعمت کے طور پر.
کہ یسترون عن امره حج فرمان میدهد اطاعت میکنن.
اب دیکھیے یہاں حکومت ملک الموت حضرت عزرائیل کی ہے اور وہ حکم صادر کرتا ہے اس حکم کے مطابق وہ جاتے ہیں کہ کہاں پر ملائکہ رحمت جانا چاہیے کہاں پر ملائکہ نقمت جانا چاہیے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں.
فعلهم فعلو.
تو یہ فرشتے جو مامور ہیں ماتحت ہیں حضرت عزرائیل کے ان کا عمل اس حضرت عزرائیل کا عمل ہے.
وكل ما يعتونه منسوب اليه. اما اون عمله مفصل منسوب به.
جب یہ مامورین حضرت عزرائیل کی طرف سے ڈیوٹی پہ لگائے گئے ہیں تو ان کا عمل حضرت عزرائیل کا عمل شمار ہوگا.
فاذا كان فعلهم فعل ملك الموت فعل ملك الموت فعل الله تمام.
اور جب ان کا عمل فرشتوں حضرت ملک الموت کا عمل شمار ہو جائے تو ملک الموت کا عمل کرنا وہ بھی خدا کا عمل شمار ہو جائے.
این روایت یه خورده طویله تا همینجا بس باشه.
پس روایت طولانی ہے جو کام کی بات تھی وہ یہاں تک تھی بیان کیا.
پس امیر المومنین نکته زنی بگو که هر کسی قابلیت نداره که خدا افضل روحش بگو.
اب یہ دیکھئے یہاں توجہ طلب بات ہے جو آغا صاحب اس روایت سے فقہ الروایہ کے طور پر اٹھا رہے ہیں جو روایت کے عبارت میں نہیں ہے وہ یہ ہے حضرت امیر المومنین نے فرمایا خدا اجل اور اعظم ہے کہ ہر کسی کی جان لے لے. ہر کسی کی جان وہ لے گا نہیں اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے.
در این حال غیر از این بیان یک بیان ظریف‌تری هم هست، یک بیانی هم هست.
اس کے علاوہ ایک اور مقام پر بھی حضرت کا ایک بیان ہے،
و اون کہ ادی رو خود خدا قبض رو
ایک تو اس جگہ سے اشارتاً سمجھ میں آتا ہے اور ایک اور جگہ پر تصریحا موجود ہے کہ کچھ کی جان خدا خود لے لیتا ہے.
یعنی اونها اجل و اعظمم که اسرائیل قبض رویشون
یعنی وہ اتنے اجل اور اعظم ہیں کہ حضرت عزرائیل کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے قبض رو کر
خوب یادتون باشه عزرائیل تو عدمن و مرتبه تو مرتبه اونها رو نداری. نمیدونم چجور بگم که یه موقعیت بده
کہ یعنی اسرائیل سے کہا جائے گا کہ اسرائیل تم اس مرتبے پر فائز نہیں ہو کہ ہمارے اس عبد کی روح تم لے.
ان غلام سیاہ ابا عبداللہ نزدیک محرم امام، ان غلام سیاہ ابا عبداللہ منزلتی دارد که قابض روحش خدا.
اگر وہ کالے رنگ کا غلام حضرت ابو عبداللہ الحسین کا غلام ہے تو اس نسبت کی وجہ سے اس میں ایسی منزلت پیدا ہو جاتی ہے کہ حضرت عزرائیل کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جان کی روح کو لے.
این روایت رو برادران اهل سنت نقل کردن، ما هم نقل کردیم که پیغمبران دارن به طرف مسارعشون میرند و خدا حافظ جان.
یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے کہ قابض ارواح اصحاب حسین خداوند متعال ہے.
یعنی این که اینا اجل و اعظم ہیں، عجیب به کربلا است دیگه.
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ عزرائیل کو اجازت نہیں ہے.
حالا یہ روایتی هست در مورد جناب ابراهیم خلیل الرحمن.
حضرت ابراهیم خلیل الرحمن کے حوالے سے ایک روایت ہے
کہ وقت نزع جانش به آسانی نمیخواست جان بده.
جان کندنی کے وقت حضرت ابراهیم آسانی سے جان دینے کو تیار نہیں تھے. یہ روایت
عزرائیل سن نمیداد.
عزرائیل سے کہا کہ نہیں، میں جان دینے کو تیار نہیں.
سوال، آیا ابراهیم شوق ماندن دار؟
اچھا، حضرت ابراهیم تیار نہیں تھے. تیار نہیں تھے کہ کیا معنی ہے؟ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابراهیم دنیا میں رہنا چاہتے تھے؟
خوف از رفتن دار؟
یا حضرت ابراهیم کو وہاں جانے سے کوئی خوف تھا؟
نہیں. یا نہ، منتظر دستور ارجعی بود.
یا یہ کہ یہ جو ابھی نہ کہہ رہے تھے، ابھی نہیں، یہ کسی بالاتر دستور کے انتظار میں تھے کہ وہاں سے حکم آ جائے، اب ہمارے بندے ہماری طرف آ جائے
کہ بے طور مستقیم و بلا فاسطے دستور بیا.
کہ حضرت ابراہیم منتظر تھے کہ ڈائریکٹ اور بغیر کسی واسطے کہ اسے لے جایا جائے.
یعنی اسرائیلو بدون من اون وقتی که تو آتش افتادم و گفتن حرقو ونصروا آلهتکم، که بیچاره بودن، هیچ کس نبود، دشمن ایستاده نگاه میکنه، نمرودیان دارن میخندن، مؤمنین دارن نگاه میکنن، ای وای چه میگه، منم هیچ کس رو ندارم. جبرئیل اومد علکه هاجر از
افیه
بله علکه حاجه اما الیکه فنا. در اونجا اینو گفتم، واسطه نپذیرفتم.
حضرت ابراهیم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی جب مجھے مشرکین نے منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالا اور دشمن منتظر اور دشمن باہر تالیاں بجا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، اور میرے جو دوست تھے وہ پریشان حال تھے، اس وقت مجھ میں تنہا تھا، مجھے مدد کی ضرورت تھی، اس وقت جب حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کوئی حاجت ہے، تو اس تمام ضرورت کے وقت میں نے کہہ دیا نہیں تم سے کوئی حاجت نہیں ہے.
اما در عید لقا و ایام وصال واسطے در کار باشه.
مشکل وقت میں میں نے واسطے کو قبول نہیں کیا تو آج عید لقا میں وصال کی عید کا دن ہے اس وصال کے عید کے دن میں واسطے کو قبول کروں.
ازرائی تو خیلی بزرگی ولی واسطے ضعیفی هستی تو هم باید بری.
کہا حضرت اسرائیل تمہارا مقام بلند ہے لیکن ایک واسطہ ہو نا تم ہٹ جاؤ مجھ میں اور میرے محبوب کے درمیان تمہاری واسطہ گری مجھے پسند نہیں.
اس شمس تبریزی ان داستان رو به شعر در
آورده. اس واقعے کو شمس تبریزی نے شعر میں کہا ہے.
چون خلیل الله در نزع افتاد جان به اسرائیل آسان می نداد.
نہیں کروں گا
گفت چون من گویم اینک ترک جان پای اسرائیل آمد در میان. بر سر آتش در آمد جبرئیل گفت از من حاجتی خواهی خلیل من نکردم سوی او آندم نگاه زن که بود بند راهم آمد جز اله زن که بند راه هم آمد جد اله چون بپیچیدم سر از جبریل من کی دهم جان را به اسرائیل من.
سخت و مشکل وقت میں میں نے واسطه گری کو قبول نہیں کیا تو آج تو میری عید کا دن ہے میں کسی واسطه کو کیسے قبول کروں.
زن نیارم کرد جان خوش خوش نسار من همینجا چیز رو نمیدم تا از او آید به گوشم جان بیار. آه. تا از او آید به گوشم جان بیار چون به جان دادن رسد فرمان مرا نیم جو ارزد جهان جان مرا. او فقط بگه تمام اون سن هم همینه
بیشه.
اونم همینه اونم همین کارو کرده اونم همین کارو کرد.
فقر حضرت ابراهیم امام حسین علیه السلام.
خب بگذاریم خلاصش این که خلاصش این که چیکار کنیم؟ اونا داره طول میکشه وقتم تمام شد انشاءالله انشاءالله امید خدا هفته بعد ببینیم چه خلاصه ما حسر هفته شد در وجود من و تو این وجود من و تو از 70 تریلیون سلول هر کسی مأموریت مخصوص داره هر سلولی مأموریت مخصوص داره همه سلول‌ها از یک سلول نر از اصیل به نام نزد تولید میشن و بعد تمام اینا در یک مدار خاصی دارن حرکت میکنن این حرکت مداری خاص یک فرمانده میخواد فالمقسمات فالمدبرات امرا بعد این توازن بین جنس نر و ماده که در عالم وحوش و طیور و حیوان چه میدونم انسان موجوده این هم یک مدبر میخواد یک مقسم میخواد فالمقسمات امرا اما همه اینا به ولایت ولی جلاله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا بعد ببینیم چی میشه انشاءالله.